أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين سورة الروم آيات 21 تا 23 گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ میں جو چند باتیں میں جماعت کے سامنے رکھنی چاہتا تھا ان میں حسن معاشرت اور آئلی زندگی کو بہتر بنانے سے متعلق بھی چند امور میرے پیش نظر تھے لیکن وقت ختم ہو گیا اور میں مضمون کو مکمل نہ کر سکا پھر بیچ میں جو خطبہ آیا وہ عمومی جماعتی تربیت کے سلسلے میں بعض جگہ بعض اتنے سر اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس لیے فوراً اس مضمون سے متعلق خطاب کرنا پڑا آج کے جمعہ میں بہت پہلا حصہ یعنی جمعے کے خطبے والا حصہ مختصر کرنا پڑے گا کیونکہ آج میری بیٹی عزیزہ مونا کے نکاح کا بھی دن ہے گزشتہ کچھ عرصے سے مجھ پر مختلف طرف سے یہ محبت بھرا دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ میں اس جمعے پر اس نکاح کو اس طرح شامل کر لوں کہ یہ تمام دنیا کے میں بیک وقت سنا اور دیکھا جانے والا نکاح بن جائے اور اس طرح اس تاریخ ساز سال کے کرشموں میں ایک اور اضافہ ہو لیکن طبیعت پر اس خیال سے یہ بات گراں گزرتی تھی کہ میری بیٹی ہے اور خود اسی کے ذریعے اس سلسلے کا آغاز کرنا شاید کسی دل پہ گراں نہ گزرے لیکن باہر سے بھی ایسے خط آنے شروع ہوئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محبت کرنے والے احباب جماعت جو خواہش رکھتے ہیں کہ یہاں آ سکیں آئیں لیکن آ نہیں سکتے ان کی خواہش ہے کہ اگر اس نکاح کو بھی ایک عالمی نکاح بنا دیا جائے تو ہم جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہاں اس نکاح کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے تو چونکہ یہ ایک پرخلوص قلبی تعلق کا اظہار بھی ہے اور ایک حق بھی ہے جماعت کا مجھ پر. اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبے کے مان بعد نمازوں کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ یہ عالمی بین الاقوامی روابط اس سلسلوں کے ذریعے ان شاء اللہ یہ نکاح بھی پڑھا جائے گا. لیکن اس سلسلے میں ایک دو باتیں بیان کرنی ضروری ہیں. خطبہ جمعہ کے بعد نماز بہرحال لازم ہے, اس کے درمیان میں کوئی اور تقریب نہیں داخل کی جا سکتی. اور خطبہ اور نماز کے بعد آج کے حالات کے پیش نظر عصر کی نماز بھی ساتھ جمع کرنی ہوگی, کیونکہ بکثرت مہمان باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے اب یہاں سے رخصت ہونا ہے. اسلام آباد جا کر بقیہ کارروائی ہوگی اور انتظامی دقتیں ایسی ہیں کہ ان کے پیش نظر مجھ سے یہی توقع رکھی گئی ہے کہ میں نماز ظہر کے ساتھ جمعہ کے ساتھ عصر بھی جمع کرا دوں. بس نصیحت خصوصیت سے یہ ہے کہ اس نماز کے دوران دنیا میں کہیں بھی کوئی احمدی اس نماز کے ساتھ شامل ہو کر نماز ادا کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ایک نہایت ہی بہودہ رسم جاری ہوگی جس سے اسلام کی اعلیٰ پاکیزہ روایات میں رکھنا پڑنے کا خطرہ ہے. امام وہی ہے جو موجود ہو جسمانی طور پر بھی اور سامنے ہو, سوائے اس کے کہ اتنا بڑا مجمع ہو کہ وہ امام دکھائی نہ دے سکتا ہو یا بیچ میں کہیں بعض دفعہ دیواریں حائل ہو جایا کرتی ہیں, یہ الگ بات ہے. مگر اجتماع ایک جگہ ہونا ضروری ہے, اس اجتماع کے سامنے ایک زندہ موجود امام کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر باقی سب نمازیں اگر دور سے ٹیلی کاسٹ کے ذریعے پڑھی جائیں گی وہ فاسد ہوں گی. ان کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہ ہوگا. بس یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ نکاح آج ہی ہو جائے, میرے سامنے یہ دقت پیش کی گئی تھی کہ چونکہ نمازیں بیچ میں ہوں گی اس لیے خطرہ ہے کہ لوگ نمازیں ساتھ نہ شروع کر دیں, تو آپ پہلے نکاح پڑھ دیں. میں نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ اس خطرے کا ازالہ ہمیشہ کے لیے کر دیا جائے, اور اس فیصلے کی برکت سے جماعت کی ایک عالمی تربیت کا موقع میسر آ گیا. بس یاد رکھیں کہ ٹیلی کاسٹ خطبوں وغیرہ کے پیچھے میں کے بعد جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں باہر کے لوگ شمولیت نہیں کر سکتے. اپنا امام اپنے سامنے رکھیں اگر وہ اسی نماز کا وقت ہو تو پھر نماز ہوگی, ورنہ دور کے امام سے کے پیچھے ٹیلی کاسٹ تصویروں کے ذریعے نماز نہیں ہو سکتی. اسی لیے میں نے یہ تاکید کر دی تھی کہ وہ حصہ دکھایا ہی نہ جائے. بس ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ پھر آپ نماز جب دکھائیں گے تو پہلی ہدایت کی خلاف ورزی ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ بارہا مجھے خیال آیا کہ ٹیلی کاسٹ خطبوں کو دیکھنے کے شوق میں بکثرت غیر احمدی آنا شروع ہو گئے ہیں اور دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا بلکہ دور دور جہاں جہاں بھی یہ خطبات ٹیلی کاسٹ کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں, خدا کی فضل سے رپورٹوں کے مطابق غیر احمدیوں کا ان خطبوں میں شامل ہونے کا رجحان دن بدن بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ایک دفعہ آتے ہیں وہ آئندہ بھی آتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر آتے ہیں. بس اس پہلو سے ان کو جو ہماری عبادتوں کے متعلق غلط فہمیاں ہیں وہ بھی آج دور ہو جائیں گی. آج یہ بھی دکھائی دے گا کہ ہم خطبہ کیسے خطبے کے بعد نماز کیسے ادا کرتے ہیں, اور بعض غلط فہمیاں جو ہماری نماز کے متعلق پھیلائی جاتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. اس کے بعد میں مختصراً اسی مضمون یعنی آئلی زندگی کے تعلق میں جو مضمون بیان کرنا چاہتا تھا اس کی طرف واپس آتا ہوں. قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, کہ اس کے نشانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے. ایک لفظ تین ہے جس کو ہم مٹی کہتے ہیں, اس میں نمو کا مفہوم داخل ہے
یعنی گیلی مٹی، نمی کا مفہوم داخل ہے، تراب خاک کو کہتے ہیں. تو یہ ایک طرز بیان ہے جس سے انسان کو اس کے عجزانہ آغاز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، خاک کے پتلے ہی تو ہو. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر دیکھو کیسی عظیم تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ تم بحیثیت بشر جو تخلیق کائنات کے سب سے اوپر کی منزل پر کھڑا ہے، ایسے بشر کی صورت میں تم دنیا میں ہر طرف پھیل گئے ہو. پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کے نشانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکینت حاصل کرو. الہ میں نے اس کی الہ جھکو اس کی طرف سکینت کی خاطر، سکینت کی تلاش میں. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت رکھ دی ہے. بس میاں بیوی کے تعلقات کا اس سے بہتر نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا. پہلے تو یہ بتا دیا کہ تم سب خاک کے پتلے ہو، ایک دوسرے پر تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے، اور ایک ہی وجود سے پیدا کیے گئے ہو، اور رشتوں کی ایک وجہ تو وہ ہے جو پہلی آیت میں بیان ہو گئی، تنتشرون، تم نشو و نما پاتے ہو اور دنیا میں پھیل جاتے ہو اور پھیل چکے ہو. دوسری وجہ جس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم اپنے جوڑے سے تسکین حاصل کرو، یعنی اپنے دوسرے زوج سے تسکین حاصل کرو. الہا میں ضمیر مؤنث کی تانیث کی ہے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو خصوصیت سے مخاطب فرماتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ تاکہ تم اپنی بیوی سے تسکین حاصل کرو. یہ کہنے سے ایک غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ اکثر دنیا کے معاشروں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مرد کا کام ہے عورت سے تسکین حاصل کرے، عورت کا کام ہے تسکین دے اور اس کے بعد چھٹی، اور مرد پر کوئی ذمہ داری نہیں. اس باطل خیال کو زائل کرنے کی خاطر مان بات فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان گہری محبت اور رحمت کا رشتہ قائم فرما دیا ہے، اور یہ رشتہ دونوں طرف سے ہے، بینکم ہے، اور بینکم نے مضمون کو اور زیادہ وسیع فرما دیا، بینکما نہیں کہا بلکہ بینکم، یعنی وہ بچے جو خاندان میں پیدا ہو، میاں بیوی کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی آپس میں محبت اور رحمت کے تعلقات کے سے زندگی بسر کریں، اور سارے معاشرے کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئلی زندگی میں مودت اور رحمت کو اختیار کرو. یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہوں کہ بارہا یہ نصیحت کرنے کے باوجود اکثر دنیا سے ایسے ہی خط ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جماعت میں آئلی زندگی ابھی تک مثالی نہیں بن سکی. مختلف معاشروں کے مختلف نقائص ہیں، مغربی نقائص اور ہیں اور مشرقی نقائص اور ہیں. مغربی آئلی زندگی بھی مثالی نہیں ہے اور مشرقی بھی نہیں، لیکن اسلام تو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، اسلام تو وہ دین ہے جو ایسے نور سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، دونوں کے درمیان یکساں سانجا دین ہے، سانجا نور ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس مشرقی معاشرے کے نقائص خواہ کچھ بھی ہوں اور مغربی نقائص کچھ اور ہوں، یہ بحث لا تعلق ہے. آئلی زندگی وہی ہے جو اس نور کی آئلی زندگی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات میں خدا کا نور چمکا ہے, اور اس آئلی زندگی کے حوالے سے ہمیں اپنے تعلقات کو درست کرنا ہوگا. اگر کسی معاشرے میں وفا اٹھتی چلی جا رہی ہے اور حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے, تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی اس معاشرے کو پیغام دیتی ہے کہ تم مجھ سے دور ہو, مجھ سے کٹے ہوئے ہو, اور جب تک میرے ذات کے ساتھ پیوستہ نہ ہو جاؤ تمہیں امن نصیب نہیں ہو سکتا. مشرقی معاشروں میں آئلی زندگی بعض اور رسم و رواج اور بدیوں کا شکار ہے, اور میاں بیوی بی کے آپس کے تعلقات پر ان کے خاندان کے دوسرے تعلقات اتنا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, اتنا دخل انداز ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بسا اوقات میاں بیوی بی کے تعلقات محض اس وجہ سے بگڑتے ہیں کہ دونوں طرف کے ماں باپ کو شوق ہے کہ وہ اپنی بالادستی اس جوڑے پر قائم کریں, اور یہ ایسی بیہودہ رسمیں ہمارے بعض مشرقی معاشروں میں جاری ہیں کہ ماں خاوند کے رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بیوی کو کھینچ کر اپنے ماں باپ سے توڑ کر اپنا نہ بنا لیں اس وقت تک ہماری فتح نہیں ہو سکتی, ہمارا بچہ تسکین نہیں پا سکتا. اور بعض صورتوں میں بالکل اسی قسم کا رویہ بچی کے والدین اختیار کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جب تک خاوند سے اور خاوند کے رشتہ داروں سے کلیتاً توڑ کے الگ نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس جوڑے کو سچا چین نصیب نہیں ہو سکتا, سچی سکینت عطا نہیں ہو سکتی. اور اس کے نتیجے میں وہ دونوں خاندان کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان میاں بیوی کا گھر اجڑ جائے, اور اکثر اجڑتے ہوئے گھروں میں, اگر اکثر نہیں تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے اجڑے ہوئے گھروں کی جن میں ماں باپ کا قصور ہے, جو دونوں طرف کے ماں باپ ہیں. لیکن زیادہ تر میں نے یہ قصور دلہا کے ماں باپ میں دیکھا ہے, اور نسبتاً کم بچی کے ماں باپ میں, کیونکہ بچی تو پرائی ہوتی ہے, وہ جب رخصت کر دی جائے تو اس پر اتنا اس کے اوپر اتنا اثر اور اختیار نہیں رہا کرتا. لیکن بیٹا تو اپنا رہتا ہے ہمیشہ, اور عموماً وہ ممالک جن میں اقتصادی لحاظ سے پوری ابھی ترقی نہیں ہوئی اور میاں بیوی بی فوراً اپنا الگ گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے, تو وہ بیوی بی بہرحال اپنے خاوند کے ماحول میں اس کی ماں باپ کے رحم و کرم پر, اس کی بہنوں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتی ہے. اور اس پہلو سے میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی ظلم معاشرے میں ہے اس میں سب سے زیادہ قصوروار عورت ہے. پہلے ایک خطبے میں جس کا تعلق میری اہلیہ کے وصال سے تھا, میں نے کچھ نصیحتیں کی تھیں, ان میں خصوصیت سے خاوندوں کو پیش نظر رکھا تھا یا مردوں کو پیش نظر رکھا تھا. مجھ سے شکوے بھی ہوئے کہ آپ نے بس سارا بوجھ مردوں پر ہی ڈال دیا ہے, عورتوں کا بھی تو قصور ہوا کرتا ہے. میں نے ان سے کہا مجھے علم ہے قصور ہوا کرتا ہے, میں کسی وقت یہ باتیں بھی کروں گا, لیکن بیوی فوت ہو رہی ہو اور میں عورتوں کو کوسوں, اس سے زیادہ جہالت اور ہو نہیں سکتی تھی. موقع ایسا تھا جس کا تقاضا تھا کہ میں مردوں کو نصیحت کروں کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں اور ہر قسم کے ظلم سے باز آئیں. مگر میں نے جہاں تک تجزیہ کیا ہے مجھے اس میں کوئی بھی شک نہیں نظر آتا کہ بگڑے ہوئے مردوں کی بنیاد بھی ان کی مائیں ڈالتی ہیں اور انہی بنیادوں پر ان کی عمارت استوار کرتی ہیں. اور اکثر ایسی مائیں معاشرے کو بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں جو عملاً اپنی اولاد کی اور اولاد میں سے اپنے بیٹوں کی عبادت کرتی ہیں اور اتنا زیادہ بلند مقام دیتی ہیں کہ بچپن ہی سے انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ چاہے ہمسایوں کا من برباد کریں, چاہے اپنی بہنوں کو ماریں کوٹیں اور فتنہ و فساد کریں, لیکن ماں شیرنی کی طرح جھپٹ کر ان کی تائید میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے, دوڑتی ہے, بدکلامی کرتی ہے دوسروں سے, اور اس کے فتنے سے, اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بچے سنبھالتے پھرتے ہیں. ایسی مائیں خواہ اس مقام تک نہ بھی پہنچی ہوں, اس سے ورے ورے بھی بہت سے مقام ہیں جن میں یہ بنیادی نقص یعنی اپنے بچے کی عبادت کرنا یہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے. और ऐसी माएं अपने अपने बच्चों को ना सिर्फ इब्तदा में बिगाड़ देती हैं बल्कि बाद में जब इनकी बीवियां आती हैं तो उन बीवियों पर फिरौन की तरह हुकूमत करना चाहती हैं, उन बीवियों से ताल्लुक़ तवक्को रखती हैं कि तमाम तर खिदमतें खामंद की, उसकी बहनों की, उसकी सास की हों, यानी उसकी खामंद की माँ की, और वो गोया के घर के लिए एक नौकरानी पाल ली गई है या ख़रीद ली गई है, और इसी ज़िमन में अपने खामंद अपने बेटे की ज़िंदगी संवारने की खातिर बाज़ दफ़ा प्रोफेशनल से शादियाँ की जाती हैं। बाज़ दफ़ा लोग मुझे भी लिखते हैं कि जी हमें तो कोई डॉक्टर औरत ढूंढ के दें, कोई उस्तानी ढूंढ दें, कोई ऐसी हो जो कमाने वाली हो। उसी वक्त मुझे समझ आ जाती है कि नीयत क्या है, और मैं उनको साफ लिख देता हूँ कि अपने फसाद को अपने तौर पर रखो, मेरा हाथ तुम्हारे फसाद में शामिल नहीं होगा। जो रिश्ता करना करो, लेकिन अगर नीयत वो नहीं है जो कुरान करीम ने बयान फरमाई है तो वो नीयत फसाद की नीयत है। कुरान करीम ने कहीं ये नहीं लिखा कि तारे ताकि तुम्हारे इक्तसादी हालात बेहतर हो जाएं। कुरान करीम ने ये नहीं लिखा कि बीवियां इसलिए लाओ कि उनको घर की नौकरानियां बना दो, या उन पर अपने रोब जमाओ, या उनको ताने दो। और जहाँ तक इस तानो तशनी का ताल्लुक है, बहुत से घर इसी वजह से उजड़ते हैं। लड़की घर में आई है, वो उसके नंदे उसकी बैठकर कोई ना कोई शोशा छोड़ती हैं कि इसका तो इस कद इस तरह है, उसका तो जिस्म इस तरह है, इसको तो बात करने का पूरा सलीका नहीं आता, इसमें तो पूरी हया नहीं है, इसका लिबास ऐसा है, और ये बातें वो समझती हैं कि बहुत हम चस्के ले लेकर जो बयान कर रही हैं, हमारा भाई भी सुन रहा है, वो भी मज़े कर रहा होगा, हमारे माँ बाप भी खुश हो रहे होंगे कि ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं इसको, और ये नहीं सोच रही कि उसके लिए एक जहन्नम पैदा कर दी गई है, और जो जहन्नम फिर फटेगी, बढ़ेगी और सारे मुआशरे को आग में मुबतला जला देगी। चुनाचे ऐसे घर फिर जहन्नम का नमूना बन जाया करते हैं, फिर वो भी उसका भी मुंह फटता है, वो फिर आगे से बातें करती है। एक बात अपने माँ बाप के खिलाफ सुने, दो दफ़ा सुने, चार दफ़ा, तुम अपने रिश्तों के बाद एक दूसरे के माँ बाप को गालियां देते हो तो तुम अपने माँ बाप को गालियां दे रहे होते हो। इसमें दो बातें खसूसियत से आ हुजूर के पेश नज़र मालूम होती हैं। अव्वल ये कि जब माँ गालियां देते हो तो फिर दूसरा भी गुस्से में गालियां देगा, और जो गालियां देगा उसका गुनाह उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने बदले में कुरान के दिए हुए हक के मुताबिक ऐसा किया है। आखिरी नतीजा सिर्फ यही रह जाता है कि उसकी गालियाँ तो तुम्हें पहुँच जाएंगी और तुम्हारी गालियाँ उसको नहीं पहुँचेंगी बल्कि अपने माँ बाप को ही पहुँच रही होंगी। बस कैसा अजीम शान हिकमत का एक सरचश्मा जारी फरमा दिया, और इसकी बुनियाद उस आयत करीमा में है जिसमें फरमाया गया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदउना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बगैर इल्म। देखो झूठे माबूदों को भी, दूसरों के झूठे माबूदों को भी गालियां दिया करो। फ़यसुब्बुल्लाह अदवम बग़ैर इल्म, वो दुश्मनी और जहालत में वो फिर खुदा को गालियां देने लगेंगे। तुम्हारी गालियां झूठे माबूदों को तो पहुंच ही नहीं सकती, उनका तो वजूद ही कोई नहीं। ایک خالی ہوا کو گالیاں دے رہے ہو اور اس کے نتیجے میں اس خدا کو گالیاں دلوا رہے ہو جو ساری کائنات میں ہر جگہ نور السماوات و الارض بن کے موجود ہے. تو کیسا جاہلانہ سودا ہے, کتنی بے وقوفی کی بات ہے. بس اسی مضمون کو آئلی تعلقات کی مناسبت سے بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پاک نصیحت فرمائی کہ ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو, جو دے گا وہ ذمہ دار ہوگا ان سب گالیوں کا جو اس کے ماں باپ کو پڑیں گی. اور آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ گالیاں دینے والے کے ماں باپ کو صرف گالیاں پڑ رہی ہوں گی, دوسرے کو پہنچیں گی نہیں. کیونکہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کے نزدیک اس کو گالیاں نہیں مل سکتی, خدا کے نزدیک ناجائز بات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. بس اللہ کی تقدیر کے سامنے در حقیقت صرف اسی کو گالیاں مل اسی کے ماں باپ کو گالیاں مل رہی ہیں جو پہل کر رہا ہے, جو بدتمیزی میں آگے بڑھ چکا ہے. یہ جو آسمان سے کسی کی گالیوں کا جواب ملنے کا مضمون ہے, یہ بھی اس کے اندر بیان ہو گیا. اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو میں ایک تو یہ معنی ہے کہ تمہارے ماں باپ کو غصے سے دوسرے گالیاں دیں گے, دوسرا یہ کہ اگر تم خاموش رہو دوسرا خاموش رہا تو آسمان بھی تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے گا. یہ مضمون بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں موجود تھے, ایک شخص آیا جس نے حضرت ابو بکر کے خلاف زیادتی شروع کر دی اور بہت ہی بدتمیزی سے کلام کیا, یہاں تک کہ آخر حضرت ابو بکر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اٹھ اور آپ نے جواباً اس کو کچھ سختی کی باتیں کہیں. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ناراضگی کے اظہار کے طور پر. حضرت ابو بکر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا آپ خاموش بیٹھے رہے, اور جب میں نے جوابی کاروائی کی ہے تو آپ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے آسمان سے فرشتے تمہاری گالیوں کا جواب دے رہے تھے, جب تم نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ فرشتے وہاں سے رخصت ہو گئے اور میں بھی اٹھ کھڑا ہوا. بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیوز کے اور عرفان کے دریا بہا رکھے ہیں. ان چشموں سے کوئی فائدہ اٹھائے, کوئی اپنے روح اور بدن کو پاک کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہوگا. میں تو بہت نصیحت کر چکا ہوں لیکن افسوس کہ بہودہ جہالت کی میں پیدا ہونے والی مائیں آئندہ اپنی جہالت کو اپنی اولاد در اولاد منتقل کرتی چلی جا رہی ہیں, ذرا ہوش نہیں کر رہی ہیں کہ ان کی اپنی زندگی, ان کے بچوں کی زندگی, آئندہ آنے والی نسلوں کی زندگی کو وہ اپنے وجود کی تلخیوں سے ہمیشہ کے لیے زہریلا کر دیتی ہیں. اور معاشرہ بگڑتا ہے تو سارا ماحول ارد گرد بگڑتا ہے, قوموں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں, اور یہی خاندانی بدتمیزیاں ہیں جو قومی بدتمیزیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. بس اس بات کو اہمیت دیں اور اپنے معاشرے کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے مطابق بنائیں تو گھر مودت اور رحمت سے بھر جائے گا. قرآن کریم نے جو بات بیان فرمائی اسی پر ہر بات کی تان ٹوٹتی ہے کہ رشتے اس غرض سے صرف اس غرض سے پیدا نہیں کیے گئے تھے کہ تنتشرون تاکہ تم پھیل جاؤ, وہ تو پھیل رہے ہو تم, وہ مقصد تو پورا ہو گیا, لیکن یاد رکھو اور بھی مقاصد ہیں. اور وہ مقاصد یہ ہیں کہ مرد اور عورت اور خاندانوں میں حسن معاشرت قائم کی جائے, محبت اور رحمت کی فضائیں پیدا کی جائیں, اور اس دنیا میں ایک جنت پیدا کر دی جائے. جن لوگوں کو دنیا کی جنت نصیب ہو جاتی ہے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جس جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے, جن لوگوں کو وہ جنت اس دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے ان کی اخروی جنت بھی یقینی ہے, کوئی اس جنت کو ان سے چھین نہیں سکتا. جن کو اس دنیا کی جنت نصیب نہ ہو, وہ وہم ہے ان کو کہ ہم اگلی دنیا میں جنت میں جائیں گے. آخر پر قرآن کریم کی پیش کردہ ایک اور مثال کو جو موازنے کے طور پر پیش فرمائی گئی ہے آپ کے سامنے رکھ کر میں اس مضمون کو ختم کروں گا. قرآن کریم نے دو ماؤں کی مثالیں پیش فرمائی ہیں, ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے فرعون پیدا ہوا تھا اور ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے موسیٰ پیدا ہوا تھا. جس ماں نے فرعون کو جنم دیا اس نے آنے والی ایک ایسی معصوم عورت کو بھی جہنم میں مبتلا کر دیا, یعنی دنیاوی لحاظ سے, جو پاک باز تھی, جو خدا کے فرمودات پر اور اس کے بھیجے ہوئے پر ایمان لانے والی تھی, معصوم تھی, نیک تھی, مگر ساری زندگی فرعون کے ظلموں کے نیچے چکی میں پیسی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمدردی فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دعا سکھائی جس کے نتیجے میں وہ فرعون کے ظلم اور عذاب سے نجات پانے کے لیے اور جنت میں اپنے لیے الگ گھر طلب کرنے کے لیے تمنا کرتی تھی. اور دوسری طرف وہ موسیٰ کی ماں تھی جس نے اسی زمانے میں اس موسیٰ کو جنم دیا جس کے حسن خلق سے متاثر ہو کر مدین کے ایک گھاٹ پر لڑکی نے خود یہ تمنا کی کہ کاش اس سے میری شادی ہو جاتی, لیکن شرمیلی طبیعت اور حیا کے نتیجے میں وہ یہ کہہ نہ سکی. اپنے باپ کو اس نے صرف اتنا بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ گزرا ہے, کیوں نہ ایسے شخص کو ملازم رکھ لیا جائے. ان کے والد بہت ذہین تھے, وہ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے کہا ہاں ملازم تو رکھیں گے لیکن اس شرط پر کہ کس تم میں سے کسی ایک سے شادی ہو جائے. اور وہ شادی ہوئی اور وہ حسن خلق اسی طرح جاری رہا. چنانچہ قرآن کریم نے اشارتاً فرمایا ہے کہ اتنا آرام کا خیال تھا کہ چلتے چلتے دور پہاڑی کی چوٹی پر ایک آگ دکھائی دی اور یہ کہا اپنی اہلیہ سے کہ کیوں نہ میں جاؤں اس آگ کی تلاش میں تاکہ تمہیں آرام نصیب ہو, ہم بیٹھ کر مل کر وہ آگ سینکیں. قرآن کریم چونکہ بہت ہی عظیم مضامین کو اور وسیع مضامین کو بیان فرماتا ہے اس لیے جگہ کی دقت کے پیش نظر چھوٹے چھوٹے اشارے رکھے جاتے ہیں, ورنہ تو یہ کتاب عرب عرب ہاتھ صفوں پر پھیل جاتی. بس قرآن نے جو حسن معاشرہ پیش فرمایا ہے اس کو اختیار کرو, سب گھر جنت بن جائیں گے. اگر احمدی گھر جنت بن جائیں تو پھر ہم دنیا کو احمدی معاشرہ ایک نورانی معاشرے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. محمد رسول اللہ کے حسن خلق کے طور پر, آپ کے نور کے طور پر ہم یہ معاشرہ مشرق کو بھی پیش کر سکتے ہیں اور مغرب کو بھی پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ محمد رسول اللہ کا نور دونوں کے درمیان سانجا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب میں خطبہ ثانیہ کے بعد نماز جمعہ پڑھوں گا, اور کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا دقت وقت کی کمی کی وجہ سے ظہر عصر کی نماز بھی ساتھ پڑھی جائے گی. احباب کرام جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ کر انتظار فرمائیں, دعائیں کریں, ذکر الہی کریں, درود بھیجیں, اور نماز کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نکاح کی مختصر کارروائی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.